الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. محترم خواتین و حضرات, سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اور ایک حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو پڑھا ہے اور اس حوالے سے, یعنی اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارک کے حوالے سے, انشاءاللہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں, اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے, باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, رسول اللہ ہیں. وخاتم النبیین, اور خاتم النبیین ہے, خاتم الانبیاء ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, سب چیزوں کا جاننے والا ہے. ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں. ہم عام طور پر ختم کا لفظ بولتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں, یعنی جیب میں تھے اور اب ختم ہو گئے ہیں, کچھ بھی باقی نہیں رہا. تنخواہ ملی تھی ایک کچھ خاص دنوں کے بعد, اب پیسے ختم ہو گئے ہیں. اسی طرح جیسے کہتے ہیں دانے ختم ہو گئے ہیں, اناج ختم ہو گیا ہے, یعنی جو گھر میں تھا, آٹا تھا, کوئی اور اناج تھا گھر میں موجود تھا, اب ختم ہو گیا ہے, تقاضا ہے کہ اور لایا جائے. اس حوالے سے ختم نبوت کو اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے انسان اور پہلے نبی, ان سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, انبیاء و رسل کی جو سنہری زنجیر تھی اور اس کی آخری کڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زنجیر, اب وہ کڑی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب کوئی نبی جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے. اس کا ایک مفہوم تو یہ بن گیا. ختم کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے. جیسے کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا ہے, اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنا کام جو مجھے دیا گیا تھا ہوم ورک کے طور پر, وہ میں نے مکمل کر لیا ہے. اور اس مفہوم کے لحاظ سے نبوت اور رسالت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی, اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تکمیل ہو گئی ہے, کاملیت ہو گئی ہے. ایک تو ہے نا اختتام ہو جانا کسی چیز کا, وہ بھی اپنی جگہ ہے. ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب اس کی تکمیل بھی ہو گئی ہے, مکمل ہو گیا. پہلی جو بات ہے, اس میں تو کوئی ایسی خاص فضیلت والی بات نہیں ہے, ایک سلسلہ تھا جو چل رہا تھا, حضرت آدم سے چلا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مکمل ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. لیکن جو دوسری بات ہے جس کے اندر تکمیل پائی جاتی ہے, یہ ہے اصل فضیلت والی بات. تکمیل نبوت و رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہوئی, اور یہ الفاظ آپ کو اکثر ملیں گے. وہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اکملت, دوسرا لفظ آیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے. اور کیسے کیا ہے یہ تکمیل اور اتمام ہوا کیسے ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا کیا ہے جا کے میں مکارم اخلاق کی اتمام کروں، ان کی تکمیل کروں. اسی کو یہی اتمام کا لفظ جو ہے علامہ اقبال بھی اپنے شعر میں لائے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو یہ تو اتمام ہونا ہے، مکمل ہو کر رہنا ہے، یہ کام ہو کر رہنا ہے. واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. پہلی جو بات ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے اور کافر ہے. اور اس کی تصدیق کرنے والا، کسی نے دعویٰ کیا ہے تو کوئی اس کی تصدیق بھی کرے گا نا، کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے اس پر اس کی تصدیق کی جاتی ہے. تو جو کوئی بھی تصدیق کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے اور مرتد ہے. قرآن مجید میں 132 آیات ہیں جن میں صراحتاً یا اشارتاً یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح 210 معروف احادیث ہے خبر متواتر والی، اور جن میں سے 66 صحیح ہیں کی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جن میں یہی مضمون بیان کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو آپ کے سامنے میں نے شروع میں پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے. مبالغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا جو اسے کذاب کہا جاتا ہے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک کھڑی نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 30 دجال اور کذاب جو ہے وہ مبعوث نہ ہو جائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تمثیل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے ایک عمارت کھڑی کی، ایک عمارت بنائی اور ایک اینٹ اس میں چھوڑ دی. اب جو بھی آتا وہ کہتا کہ عمارت تو بڑی خوبصورت ہے لیکن یہ آخری اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. تو یہ جو 30 دجال اور کذاب جو ہے یہ مختلف موقعوں پر آتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی، الرفیق العلیٰ کے ساتھ ہی، مسلمہ کذاب آ گیا، اسود عنسی آ گیا، طلحہ آ گیا. اسی طرح ایک سجا خاتون تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر اسی طرح بعد میں بھی لوگ آتے رہے، وقتاً فوقتاً اس طرح کے دعوے کرتے رہے اور نکلتے رہے. بہاءاللہ ایران کے اندر آیا، اسی طرح غلام احمد قادیانی، آپ کو معلوم ہے یہ اسی پنجاب کی سرزمین کے اندر، اور اس کی بہرحال جو ہمگیریت ہے اور جتنا فتنہ اور جتنا گند اس نے پھیلایا، شاید ہی نبوت کے جو بھی فتنے کھڑے ہوئے ہیں اس میں شاید ہی کسی نے اتنا وہ کیا ہو. یوسف قذاب ایک گزرا ہے. اسی طرح جب غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو امیر کابل کو بھی ایک خط لکھا تھا کہ میری نبوت پر ایمان لے آؤ. تو اس نے کہا تھا اینجا بیا، یہاں آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے. تو یہ وہ قانونی تقاضے ہیں کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. لیکن بہرحال یہاں جب ایران میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا، میں نے آپ کو ذکر کیا امیر کابل نے کہا کہ انجا بیا یہاں آؤ، تمہارا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ وہ اکبر نے جو ظریفانہ انداز میں کہا تھا کہ گورنمنٹ کی یارو خیر مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ تو ان الحق کہنے پر تو پھانسی ملتی تھی، لیکن انگریز کی حکومت تھی، انگریز تو خود چاہتا تھا اور اس کو ایسا خود کاشتہ اس کا یہ پودا ہے، انہوں نے تو اس کو بڑھایا ہے، چڑھایا ہے، اس کو پانی دیا ہے، اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ گولڈ سٹون جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے تو پارلیمنٹ میں قرآن لہرایا تھا اس طرح کر کے، اور کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے دنیا میں قائم امن قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو جہاد کا حکم دیتا ہے، قرآن تو قتال کا حکم دیتا ہے، اب وہ جہاد اور قتال جو ہے اب ان کو تو برا لگتا ہے۔ خیر ان کو کیا، اب تو ہمیں بھی برا لگتا ہے، ہم بھی نصاب میں سے اس کو کھرچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جہاد ہوگا تو ایڈس کے خلاف ہوگا، پولیو کے خلاف ہوگا، منشیات کے خلاف ہوگا، اور مختلف چیزیں ہیں، ہر چیز کے خلاف جہاد ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہ کرو۔ تو یہ موقع جب میسر ہے کہ ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ، وہ میسر، وہ موقع میسر جو ہے وہ غلام احمد قادیانی پوری طرح اس سے استفادہ کیا اور اس سے مستفید ہوا۔ 1974 کے اندر آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہوا اور دلائل کے ساتھ ہوا، وہ مرزا ناصر بھی موجود تھا، ادھر سے بھی بہرحال ہمارے اکابرین موجود تھے، مولانا مفتی محمود تھے، مولانا شاہ احمد نورانی تھے، پروفیسر غفور تھے اور دوسرے لوگ موجود تھے، اور بھرپور دلائل کے ساتھ پوری طرح ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی بات رکھیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو متفقہ طور پر پارلیمنٹ کی جانب سے کافر قرار دیا گیا، اقلیت قرار دیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ ادھورا فیصلہ تھا، اور ادھورا اس لحاظ سے کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا نہیں دی گئی، اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا تو پھر بہرحال وہ مکمل فیصلہ ہوتا، اور پھر اتنی آسانی سے کوئی یعنی پھدک کر ادھر نہیں جا سکتا تھا، 100 بار سوچنا پڑتا ہے پھر کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ ایک ادھورا فیصلہ تھا، اس کے نتیجے میں پھر وہ اس کے جو خاطر خواہ نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آئے، اور یہ فیصلہ بھی اتنا آسانی سے نہیں ہوا۔ اگر اندر پارلیمنٹ میں وہ لوگ تھے تو باہر ایک بھرپور تحریک چلی ہے، اس سے پہلے بھی 50 کی دہائی میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں ایک تحریک چلی تھی، اس میں اپنی لوگ جو لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اس میں لوگوں نے جو ہے گولیاں کھائی ہیں، آگے بڑھ کر سینے پر گولیاں کھائی ہیں۔ پھر اسی طرح 74 کا معاملہ ہوا ہے، 74 کی تحریک کے اندر، اور ایک غیر سیاسی شخصیت مولانا سید یوسف بنوری رحمہ اللہ، بنوری ٹاؤن کا جو جامعہ بنوریہ ہے اس کے بانی و مہتمم تھے، ان کی قیادت میں یہ تحریک چلی ہے، اور الحمدللہ وہ تحریک کامیاب ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ ادھورا ایجنڈا ہے یا آدھا سچ ہے، اور یہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ ساتھ میں مرتد کی سزا ہوتی تو پھر یہ مکمل فیصلہ ہوتا اور ایک مکمل کام ہوتا۔ بہرحال اب اس تکمیل نبوت کے دو مظاہر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کامل ہوئی اور رسالت کامل ہوئی۔ دیکھیے نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں نبی کتنے تھے، کم و بیش 1,24,000، اور رسول کتنے تھے، 313۔ ان میں سے ہر رسول جو ہے وہ نبی تو تھا، لیکن ہر نبی رسول نہیں تھا، تو نبوت عام ہو گئی، رسالت خاص ہو گئی۔ دوسری بات، نبوت کا جو کام ہے وہ وصول کرنے والا ہے، وہ وحی کو ریسیو کرتا ہے، وصول کرتا ہے، اور رسالت جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کا نبی وصول کر رہا ہے نبی کی حیثیت سے، اور رسول کی حیثیت سے، بحیثیت رسول وہ آگے دوسروں کو پہنچا رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی جانب سے آپ کے رب آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر بالفرض، یہ جتنے بالفرض لگا دیں کم ہی ہوگا، بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے حق کے رسالت ادا نہ کیا. یہ ہے رسالت آگے کو پہنچا دینا. نبوت کی تکمیل کے دو مظاہر یہ بڑا واضح طور پر آیا ہے سورہ صف، سورہ فتح اور سورہ توبہ کے اندر. هو الذی یرسل رسولہ بالہدا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، ودین الحق اور ایک دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ قائم کر دے، غالب کر دے، نافذ کر دے تمام کے تمام ادیان پر یا کل جنس دین پر. ولو کرہ المشرکون، اور چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزر. دوسری جگہ فرمایا وکفا باللہ شہیدا، سورہ فتح کے اندر، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کافی ہے بطور مددگار کا. کسی کی مدد ہو نہ ہو، اللہ مددگار ہے تو پھر ہو کر رہے گا. الہدا، کامل ہدایت نامہ، دی ٹوٹل گائیڈنس، اور اس کے ساتھ ساتھ دین حق، ایک دین حق دے کر بھیجا. یہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میرے دی ہوئی ہدایت جو ہے، جو میرے انبیاء اور رسل لے کر آئیں گے، اس نے جس نے اس کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. ہر قسم کے خوف، ہر قسم کے حزن، ہر قسم کے غم سے وہ جو ہے نجات پا جائے گا. یہ ہدایت جو ہے درجہ بدرجہ آگے بڑھی ہے. عہد طفولیت ہے، اب کوئی بچہ ہے، پرائمری کا بچہ ہے، اور اس کا ٹیچر اگر کوئی ماسٹر ہے یا پی ایچ ڈی ہے، تو پی ایچ ڈی لیول تو اس کو نہیں پڑھائے گا نا، اس نے تو وہ پرائمری لیول کی سطح پر جا کر بات کرنی ہے تاکہ اس بچے کو سمجھ میں آ جائے. تو عہد طفولیت میں ہدایت بھی بہت تھی، ان کے لیول وہ عہد طفولیت کے مطابق تھی. پھر اس کے بعد زیادہ تر جو ہے یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جیسے کہ تورات کے احکام عشرہ ہیں جو سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر بڑی تفصیل سے آ گئے. شعور کے اعتبار سے جب ذہنی ارتقاء ہوا، انسان کے فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی، اور وہ اپنے شعور کے اعتبار سے بلوغت کو پہنچ گیا، جب وہ بالکل بلوغ، کامل بلوغت اس کو حاصل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھی کامل فرما دی، اور جو ہدایت تھی وہ الہدا ہو گئی. ہدایت تو جیسے میں نے کہا پہلے سے چلتی آ رہی. قرآن مجید کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تو ہدایت تو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن یہ الہدا ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا ذمہ بھی لے لیا. وہ ذمہ کیا ہے؟ سب مانتے ہیں تورات کے اندر تحریف ہوئی ہے، انجیل کے اندر تحریف ہوئی ہے. یہ کون سی ہے؟ اس میں برنباس ہے، لوکا ہے، متی ہے، یوحنا ہے، کون سی انجیل ہے؟ وہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بیان فرماتے تھے کہ میں نے کسی سے پوچھا، کسی پادری سے، کہ ان میں سے کون سی انجیل ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس میں سے کوئی بھی انجیل نہیں ہے. اور پھر اگلا جواب دیا انجیل ان چاروں کے اندر ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ یاداشتوں پر مرتب کی گئی، اور پھر اس کا جو حشر کیا گیا، اپنے اپنے من کے مطابق جو چیزیں اس میں ڈالی گئی وہ یہاں پر بات. تو اللہ نے ان کا ذمہ نہیں لیا. ہاں اب قرآن اس پر آ کر ہدایت مکمل ہو گئی، اب کوئی ہدایت آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو اس کا اب لازمی تقاضا بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس الذکر کو نازل کرنے والے ہیں. یہاں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا ذکر کون سا ہے. جیسے ہدایت تھی نا ہدن و نور، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور الف لام لگ گیا ٹوٹل گائیڈنس. تو ایک ہے ذکر، اور رہے کیا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر. افسوس کہ قرآن کو تو ہم نے ذکر سے خالی ہی کر دیا. ذکر اذکار ہم کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ. الذکر، سب سے بڑا ذکر، وہ یہ قرآن مجید. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو تورات ہو، انجیل ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہو، زبور ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہی نہیں، اور ضرورت بھی نہیں تھی. ایک انٹرم پیریڈ کے لیے، ایک عبوری دور کے لیے کوئی ہدایت دی گئی تھی، کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے گئے تھے، جب وہ معاملہ ختم ہوا تو اب دوسرا آ گیا، کوئی تھوڑا سا ترقی ہوئی اب اس کے مطابق. جیسے میں نے مثال دی تھی، پرائمری کا بچہ ہے تو پرائمری کے مطابق اس کو پڑھایا جائے گا، اب مڈل میں گیا تو مڈل کے مطابق پڑھایا جائے گا، میٹرک ہے تو میٹرک کے مطابق ہوگا، اسی طرح چلتے جائے. اب وہ شعور جو ہے وہ کامل ہو گیا، بلوغت کو پہنچ گیا، تو اب اس کے لیے مکمل ہدایت نامہ جو ہے وہ نازل کر دیا گیا. اور یہی چیز ہے، کیا اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی ہے یا نہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہو گئی ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ نہیں ہوئی. تو اگر ہو گئی ہے، اس کا جواب یس میں ہے، تو پھر وہی کی کھڑکی کھلی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ایک نبوت اور ایک رسالت مزید کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کا کوئی مشغلہ ہو، ہابی ہو، اور وہ ایسے رسول بھیج رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ تو پھر کہہ رہا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پر تان کی بات ہے کہ خامخواہ رسول بھیج رہا ہے، خامخواہ جو ہے نبی بھیج رہا ہے، جس کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں اور ویسے ہی چلے آ رہی ہے. اس کا دوسرا مظہر کیا ہے؟ ایک وہ ہدایت مکمل ہو گئی، انسان کا شعور بالغ بلوغ کو پہنچا تو ہدایت بھی کو مکمل ہو. جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا. یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، تکمیل دین، دین کا مکمل ہو جانا. اسی طرح جب ذہنی ارتقاء کے مراحل اور وہ فلسفیانہ شعور میں پختگی ہوئی اور ہوتے ہوتے بلوغ کو پہنچی. دیکھیے تمدنی ارتقاء کے اندر انسان کے بالکل ابتدائی کیفیت کیا تھی؟ انسان غاروں میں رہتا تھا، ہر ایک انفرادیت ہی انفرادیت تھی. پھر اس کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھے، کوئی قبائلی نظام، ڈھیلا ڈھالا قبائلی نظام جو ہے وہ وجود میں آیا، کوئی سردار ہے اور اس سردار کی سب مان رہے ہیں. اب بھی کچھ نہ کچھ آپ کو اثرات تو اس کے ملتے ہیں نا. ہمارا جو سرداری نظام ہے بلوچستان کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، یا اور بعض دوسرے علاقوں کے اندر، وہ اثرات تو اب بھی موجود ہیں. وہ سردار جو ہے اس کا جو بھی منہ سے نکل رہا ہے وہ سب مان رہے ہیں اور اس کو قبول کر رہے ہیں. اب کچھ قدغنیں جو ہیں مزید لگ گئی، کچھ پابندیاں، کچھ بندشیں جو ہے، لیکن بالکل ابتدائی درجے کی. پھر اس کے بعد شہری ریاستیں وجود میں آ گئی. مکہ ایک شہر ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن ایک قبیلے کا شہر. وہاں پر یا کرشی ہوگا، ایک خاص قبیلہ ہے کرشی، قریش، یا کرشی ہوگا یا اس کے غلام ہوں گے یا اس کے حلیف رہ سکتے ہیں، باہر کا کوئی نہیں رہ سکتا. مدینہ اس سے آگے بڑھ کر ایک اس کی حیثیت ہے، وہ تمدن میں تھوڑا سا آگے ہے. وہاں پر پانچ قبائل رہ رہے ہیں، بنو قینقاہ ہے، بنو نذیر ہے، اور بنو قریظہ ہے، یہ یہود کے تین قبائل ہیں، اور اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں وہ وہاں رہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد شام عرب ہے، عراق عرب ہے، اور دو بڑی سلطنتیں جو اس وقت موجود تھی، سلطنت روما، قیصر روم، اور کسرا کی سلطنت ایران یا فارس اس کو کہہ لیجیے. اب وہاں پر محلات ہیں، بادشاہ بیٹھے ہوئے ان محلات کے اندر، ٹیکسز ہیں، لوگوں سے، لوگوں کا خون پسینہ جو ہے وہ چوسا جا رہا ہے، اور بادشاہ عیاشیاں کر رہے ہیں، بدمعاشیاں کر رہے ہیں، ان کے خرمستیاں ہیں جو چل رہی ہیں. اب انفرادیت کا دور ختم ہو چکا ہے، اجتماعیت کا دور دورہ ہے. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، جب وہ سلطنتیں آ گئی، جب اجتماعیت جو ہے اپنی پوری فارم کے اندر آ گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور دین حق کی صورت میں مکمل نظام حیات جو ہے وہ عطا کیا گیا، جس کے اندر سماجی ہدایات بھی تھی، معاشرتی رویے کیسے ہوں گے، کیا کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے، سیاسی طور پر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ، حاکمیت الہی کا تصور، بادشاہ حاکم نہیں ہے، بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ سرزمین۔ پھر اسی طرح معاشی نظام، انسان مالک نہیں ہے، انسان تو امین ہے۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ اللہ مالک ہے، ہمیں تو کچھ عرصے کے لیے دیا گیا ہے، یہ امانت ہے۔ یہ جسم بھی میرا نہیں ہے، اس پر میری مرضی کیسے چلے گی؟ مجھے تو امین بنایا گیا ہے، اس میں بھی استعمال کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ہدایات کے مطابق اس جسم کو استعمال کرنا ہے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا کیسے استعمال کی۔ وہ پانچ سوالات جو ہیں وہ کیا ہے؟ عمر کہاں بسر کی؟ یہ جسم ہی ہے نا، اسی کے ساتھ بسر کرنا ہے۔ اور عمر میں بھی جوانی، جب جس میں ہر چیز جوان ہوتی ہے، انسان کی تمنائیں، آرزوئیں، سب کچھ جوان ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جوان ایسے چلتے چلتے کسی دیوار کو مکہ مار دیتے، وہ دیوار گر جائے گی اس سے، لیکن ذرا کیا کہتے ہیں، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ زور دکھانا ہوتا ہے نا اپنا، ہم بھی کچھ ہیں۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو ہر چیز جو ہے ہمارے پاس تو امانت ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ تو سماجی طور پر، سیاسی طور پر اور معاشی طور پر ہدایات دی گئی، گویا کہ ایک پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم دے دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہے تمہارا، یہ مذہب نہیں ہے جس کے اندر صرف عقائد ہوں، کچھ رسومات ہوں، اور عقائد ہوں، کچھ عبادات ہوں اور کچھ رسومات ہوں۔ مذہب کو تو یہی سمجھا جاتا ہے، ریلیجن جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تو یہی ہے۔ نہیں، اس کا ایک سماجی نظام بھی ہے، اس کا ایک سیاسی نظام بھی ہے، اس کا ایک معاشی نظام بھی ہے، یہ ہے پورا دین۔ یہی وجہ تھی کہ اس آیت کے بارے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہود کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید مناتے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مہر تصدیق ہے، ایک سرٹیفیکیٹ ہے جو اسلام کو دیا جا رہا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس آب حیات ہے اور ہم پانی کی تلاش میں پھر رہے ہیں، ہمارے پاس کوہ نور ہیرا ہے اور ہم کانچ کے ٹکڑوں کے پیچھے سرگرداں ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے نا، ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ جواب کیا دیا اقبال نے، وہ غالب کا شعر ہے آج کیوں ذلیل۔ اقبال نے کیا کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ کوہ نور، کوہ نور کیا چیز ہے؟ یہ قرآن ہوتے ہوئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، ادھر ادھر پھر رہے ہو، فلاں سے لیا اور فلاں سے کچھ مستعار لیا اور وہاں سے کچھ ادھار لیا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے۔ یہ تھے تکمیل نبوت کے دو مظاہر۔ اب تکمیل رسالت کے مظاہر۔ رسالت کا ایک درجہ ہے تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ہر رسول نے تبلیغ کی اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قوم نے ساتھ نہیں دیا وہ اور بات ہے، کسی نبی اور رسول نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، لیکن نظام وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قائم۔ یہ خصوصی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کریم کی ان تین آیات میں آئی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کل۔ اور حجت بھی اسی وقت قائم ہوگی جب قائم کر کے دکھا دیا جائے، ورنہ تو کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ افلاطون نے ریپبلک لکھی، اور اس ریپبلک کے اندر کیا ہے، ایک خیالی جنت ہے، یوٹوپیا ہے، آج تک اس کے مطابق کوئی معاشرہ بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی کتاب ہوگی، بڑی لفاظی ہوگی، بہت کچھ ہوگا اس کے، لیکن اس طرف کیا معاملہ ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سید القوم خادمہم، کسی قوم کا سید اور سردار جو ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے، تو عملاً آپ نے کر کے دکھایا، آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا۔ حضرت عمر کے دور کی مثالیں جو ہیں، وہ غلہ لے کر خود پہنچا رہے ہیں، گشت کے دوران جب پتہ چلا تو غلہ لے کر خود پہنچا رہے ہیں۔ غلام نے کہا مجھے کہہ چھوڑ دیجئے، فرمایا نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے، یہ تو میری ذمہ داری۔ ایک خاتون درد ذہن میں مبتلا تھی، پتہ چلا اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں گئے ہیں، اور اسے تو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ بچہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مبارک دیجئے، اپنے صاحب کو، تب پتہ چلا کہ یہ تو امیر المومنین کی اہلیہ آئی ہوئی ہے۔ بیت المقدس کا سفر، وہ جب جا رہے تھے ایک خود تھے اور ایک غلام تھا۔ آج تو ہم میں سے کوئی جیسا بھی نکلتا ہے تو کہتا ہے تین چار بندے تو ساتھ ہو نا، وہ جس سے کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں اس کی یہ حالت ہے، اور غلام ایک منزل خود اور ایک منزل غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھتا ہے، اور بائی چانس جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو غلام کی باری تھی، وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امیر هذه الامه، انہوں نے جو سپہ سالار تھے وہاں، انہوں نے دیکھا تو منتیں کی، امیر المومنین آپ بیٹھ جائیے اونٹ پر، غلام کہہ رہا ہے، فرمایا نہیں یہ اس کی باری ہے، اپنی باری لے گا، یہ صرف زبانی کلامی مساوات تو نہیں ہے، اس کا نمبر ہے، اپنے نمبر پر بیٹھ۔ اس حالت میں بیت المقدس میں داخل، اور انہوں نے بھی دیکھ کر وہ چابیاں حوالے کر دی۔ یہ ہیں وہ لو، یہ وہ شخص جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں آئی ہیں، بغیر لڑائی کے فتح ہو گئے۔ تو جو دین حق، جو دین حق آپ پر کامل ہوا، عملاً اس کو نافذ کر کے دکھا دیا، ایک نمونہ دے دیا، جو کہا وہ دکھا دیا، صرف زبانی نہیں عملاً اس کا ایک نمونہ، اس کی کامل ترین شکل جو ہے وہ 30 سالہ خلافت راشدہ، کامل ترین۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد بالکل ختم ہو گئے، کچھ کمزوریاں آ گئی، آہستہ 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 وہ کم ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اس کی وہ 6 منازل جو ہے وہ بیان کی، پہلے ایک منزل گری، پھر دوسری، اس طرح سے آہستہ، لیکن قائم کر کے دکھا دیا سارا کچھ۔ اور دوسری چیز، دوسرا مظہر کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد خالص انسانی سطح پر، کفار کے مطالبے تھے معجزات دکھاؤ، تمام انبیاء معجزات دکھاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عصا سانپ بن جاتا تھا، ید بیضا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، مادر زاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے، کوڑے پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اسی طرح مردہ جسم کے اندر وہ جو پرندے اس کے اندر پھونک مارتے تھے وہ اڑنے لگ جاتا تھا، حصے معجزے عطا کے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو عاجز کر دے، اس درجے میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید۔ کچھ اور چیزیں بھی تھی، وہ خرق عادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیحات پڑھی ہیں، اسی طرح چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، اور بھی مختلف وہ تھے، لیکن وہ چیز جو اگلے کو عاجز کر دے۔ اور یہ عجز کب سے چلا آ رہا ہے؟ بعثت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی ہے آج تک چلا آ رہا ہے، اور قرآن کا چیلنج ہے، آج تک کسی نے پورا نہیں کیا۔ فاتو بصورت من مثلہ، لے آؤ ایک سورت چاہے اس جیسی، ایک سورت ہی لے آؤ۔ اور سورہ نصر بھی ایک سورت ہے، سورہ کوثر بھی ایک سورت ہے، اور سورہ عصر بھی ایک سورت ہے، 3-3 آیات، اتنی ہی لے آؤ۔ فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم، بلا لو جتنے بھی مددگار ہیں، جتنوں کو بھی بلا سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو۔ کوششیں بڑوں نے کی ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن ایک بھی کوئی بھی اس قسم کے نہیں کر سکتا۔ وہ جسے کہتے ہیں کوئی ادھوری سی، کوئی انکمپلیٹ، کوئی بالکل بیکار سی، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالص انسانی سطح پر، کیا کچھ آپ پر نہیں گزرا، آپ کے جان نثار صحابہ پر کیا کچھ نہیں گزرا۔ شعب بنی ہاشم کے وہ 3 سال، وہ جھاڑیوں پتے، درختوں کے پتے اور چمڑے بھگو بھگو کر وہ پیے گئے ہیں۔ اب تو جیل میں کھانا تو ملتا ہے نا، کم از کم چھپ چھپا کر کچھ لوگ جو ہے وہ کھانا پہنچایا کرتے تھے، چھپ چھپا کر۔ پھر طائف کے اندر کیا ہوا، کس طرح سے جو ہے وہ کچھ آوارہ منش قسم کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ اکبر نے جو کہا ہے کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار۔ فیض نے کہا ہے شاید سب کچھ ہوا ہے، تنہا پس زندہ وہ شعب بنی ہاشم کے 3 سال، اور رسوا سر بازار طائف کے اندر جو کچھ ہوا، پھر بدر کے اندر، پھر احد کے اندر، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جب وہ خود کی کڑیاں نکالی گئی ہیں تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے وہ جان نثار صحابہ، ایک ایک لاکھوں پر بھاری، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مدینہ دار الہجرت بنا ہے، اور حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر جو ہے، اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، کس طرح ان کا کلیجہ جو ہے وہ چبایا ہے ہند نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی رقیق القلب، کیا کچھ گزرا ہوگا۔ حضرت حمزہ صرف چچا نہیں تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، ہم جولی بھی تھے، یہ تین نسبتیں تھیں، سب کچھ ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کوئی جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، من و سلوہ نازل ہو گیا، سائبان اوپر چل رہا ہے، کوئی ایسا جو ہے نہیں ہوا معاملہ۔ غزوہ تبوک 700 کلومیٹر کا سفر تقریباً کچھ کم و بیش ہو سکتا ہے، اور ایک سواری 18 افراد کے لیے، باری باری کریں گے، ایک کھجور دو دو افراد کے لیے 24 گھنٹے کا راشن، اور کتنی بڑی کھجور ہوگی اور کتنی غذائیت ہوگی اس میں، اور فصل تیار ہے، یعنی ہر طرف سے آزمائش ہی آزمائش ہے، اور کھجور کی فصل نہ اتاری جائے تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اگلا سال قحط کا ہوگا۔ یہ معاملہ ہوا ہے۔ سال خالص انسانی جد و جہد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تاکہ کل کسی کے پاس یہ عذر نہیں رہے تھے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو رسول تھے، اور اللہ چاہتا تو ہو بھی سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چھپتا، سب کچھ ہو جاتا۔ ہمارا عذر ختم کر دیا۔ جتنی تکالیف دی گئی ہیں انبیاء اور رسول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کی بحیثیت مجموعی میری تکالیف جو ہے وہ زیادہ، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا۔ اب اس تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ کیا؟ دیکھیے، پہلے جو بھی پیغمبر اور رسول آئے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، ہر قوم نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، رسولنا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا کسی کو، اپنی اپنی قوم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضور کی شان بیان کی گئی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کو تو بھیجا ہی اسی لیے گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین، تاکہ تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دے، نافذ کر۔ اب ان دونوں باتوں کو جوڑیے، بعثت محمدی کا مقصد یعنی تکمیل رسالت کا آخری مرحلہ، جب کل نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے گا، اس وقت مکمل کل نوع انسانی، کل روح عرض۔ اور احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ 5 ادوار گنوائے گئے ہیں، نبوت کا دور، پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، پھر ملوکیت کا دور، مسلمان حکمران ہوں گے لیکن ملوکیت ہوگی، وہی بادشاہوں والے چونچلے ہوں گے ان کے، پھر جبری ملوکیت، کہیں انگریز آئے گئے، کہیں ولندیزی آ گئے، کہیں کچھ کوئی اور یورپین اقوام، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، ثم سکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اب اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائی تو مشارقہ و مغاربہ، میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا گیا اور میں نے اس کے تمام مشرق اور تمام مغرب پھیر دیا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت وہاں تک پہنچی گئی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل، زمین پر، زمین کے پیٹ پر کوئی بھی بیت مدرن ولا وبرن، کوئی اینٹ گارے کا مکان یا خیموں سے یا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ نہیں رہے گا۔ یہ دو ہی لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ مکان بنا کر رہتے ہیں اور کچھ خانہ بدوش ہوتے ہیں، بس دو ہی قسم کے لوگ۔ ہر جگہ دین اسلام داخل ہوگا، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ۔ جو اسلام کو قبول کرے گا وہ عزیز ہو جائے گا، اسے عزت حاصل ہو، نہیں کرے گا تو یعط الجزیہ عن ید وهم ساخرون، جزیہ دے گا اور چھوٹا بن کر۔ یہ کام ہو کر رہنا ہے، اور یہ ہوگا وہ تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ، جب پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ جائے گا، اور یہ ہو کر رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، ہمیں ایسے ہی یقین ہونا چاہیے جس طرح اس بات کا یقین ہے کہ کل کا سورج طلوع ہوگا، اور یہ پیشن گوئیاں یہود بھی، آپ پڑھیے تو وقت نہیں ہے، وہ جو چیزیں ہیں پیشن گوئیاں ہیں، اس کا سدباب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یہ ہونا تو ہے ہی، لیکن میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے کام لے لیتا ہے، وہ ابابیل سے بھی لے لے گا، وہ سمندروں سے بھی لے لے گا، وہ ہواؤں سے بھی لے لے گا، وہ زلزلوں سے بھی کسی قوم کو نیست و نابود اور ملیامیٹ کر دے، لیکن امتحان تو میرا اور آپ کا ہے اور کامیابی اسی راستے پر. یہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر دیکھے. صحابہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ دوسرے لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے کیا ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائے. اگر ہم اس وقت ہوتے تو کیا سمجھتے، ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اس وقت تو ہم جذبات میں کہہ دیتے ہیں نا، حضرت یاسر کا سنتے ہیں، حضرت بلال کا سنتے ہیں، حضرت عمار کا سنتے ہیں، حضرت ابو فقی کا سنتے ہیں. اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا غیر جانبدارانہ اپنا تجزیہ کریں، دوسروں کا نہیں اپنا. اب بھی وہی حالات، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مطلوب ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، سفی ہو گئے ہیں، بے وقوف ہے، یہ کام کہاں ہونے والا ہے، ایسے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اصل تو وہاں کی کامیابی. حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر نے تو فتح مکہ نہیں دیکھا، لیکن وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے وہ کامیاب ہے. یہ نہیں ہے کہ اتنے بنگلے بنا لیے، اتنے فیکٹریاں بنا لی، اتنا وہ کر لیا، اتنا کر لیا، یہ تو آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، پھر وارثوں کا ہے، اور ہم سب کچھ وارثوں کے لیے کر. سوچئے، غور کیجئے، اپنا اپنا ہم جائزہ لیں کہاں کھڑے. یہ کام تو ہو کر رہے گا، اب ہم مبارک ہوں گے، ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر ہم اس کام کا اینٹ روڑا بن جائے. وہ جو بنیادوں میں پڑتا ہے نا، نظر نہیں آتا، لیکن اصل عمارت اسی پر کھڑتی. خوش قسمتی ہوگی اگر ہم اس کام میں اینٹ روڑا بن جائے، ورنہ خسرت دنیا والا آخرت، دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور اللہ بچائے آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے بچائے اور ہمیں دین کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلبہ دین کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس میں ہراول دستہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.